جو عورتیں انتظام میں بد نظم ہوتی ہیں, جو عورتیں انتظام میں بد نظم ہوتی ہیں, انتظام نہیں ہوتا ان میں, جوہر عفت پورا پورا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص میں کوئی عیب دیکھو تو اس کے دوسرے کمالات بھی تو دیکھو, کوئی کمالات بھی تو ہوں گے. جو عورت انتظامی معاملات میں بد نظم ہوتی ہے اس میں جوہر عفت یعنی پاک دامنی کمال درجے کے ہوتے ہیں. بس اوقات شوہر بیوی کو اس لیے کوستا ہے تمہارے اندر تو انتظام ہی نہیں. ارے میاں, جو اس کے اندر وفاداری ہے اور جو اس کی پاک دامنی ہے اس کی تو کوئی قیمت ہے نا, وہ خوبی بھی تو ہے, وہ کمال بھی تو ہے, وہ کتنا بڑا کمال ہے. تو کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو اس کے دوسرے کمالات سے قطع نظر نہ کرو, کوئی کمال بھی ہو. آج فرمانے لگے میرا تجربہ ہے جو عورتیں انتظام میں کمزور ہوتی ہیں ان میں جوہر عفت پاکدامنی کا پورا پورا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی عفت اور پاکدامنی کے اعلیٰ وصف کا استحضار کیا کرے تاکہ دل میں کدورت دور ہو جائے. دل میں کیا دور ہو جائے؟ اگر آپ اس کی خامیاں دیکھتے رہیں گے تو آپ کا دل اس سے ہٹ جائے گا. تو شریعت نے کیا کہا, بھئی خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی, تو ان خوبیوں کو سوچو تاکہ تمہارے اندر کی وہ قدرت ختم ہو جائے. یہ تو سوتی رہتی ہے, ہاں اب یہ قدرت آ گئی. اور ایک یہ کہ اس کی آنکھوں میں وفا ہے, وہ آنکھوں میں وفا ہے تو کیا ہوگا, وہ جو آپ کے اندر ایک قدرت سے آ گئی وہ دور ہو جائے گی. شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو ایسا چشمہ لگاتا ہے جس سے آپ کو اس کی خامی نظر آتی. وہ چشمہ آپ سے اس نے توڑ دیا جس سے خوبیاں بھی نظر آتی ہوں, تو ہمیشہ دل خراب ہی رہتا ہے. اور جو زندگی میں نہیں ہوتی نا, دور ہوتی ہے, دور ہوتے ہوئے اس کی خوبیاں بڑی نظر آتی ہیں, اس کی بڑی خامی خوبیاں نظر آتی. یعنی دور کا جو چشمہ ہے وہ آپ کا بڑا ٹھیک ہوتا ہے, ہاں, اور قریب کا چشمہ آپ کا خراب ہوتا ہے. اپنے والوں میں خامیاں نظر آتی ہیں, دور والوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں. حالانکہ اللہ میاں نے قرآن میں کہا ہے عسى ان يجعل الله فيهن خيرا كثيرا, کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر اور بڑی بھلائی عطا فرما دے. ہو سکتا ہے تمہیں اللہ اس سے کوئی نیک اولاد دے دے, کوئی ولی تمہیں دے دے, کوئی قطب دے دے, کوئی دین کا بڑا خادم دے دے, تمہیں کیا پتا اللہ نے اس میں کیا خوبی رکھی. تو کوئی خامی ہو, کوئی عیب ہو, اور ہر آدمی میں, کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو خامیوں سے پاک ہو سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, ہاں ہاں, ایک اللہ کے نبی ہے بس, ٹھیک ہے, ایک اللہ کے نبی. باقی تو اونچ نیچ ہوگی, لیکن اگر تمہاری سوچ مثبت ہوگی اور اچھی چیز دیکھو گے تو محبت میں اضافہ ہوگا, اور اگر کمزوریاں دیکھو گے تو تمہارا دل خراب ہو رہے گا. یہ کتنا بڑا زندگی کا اصول ہے. آج گھر اس لیے خراب ہوتے ہیں, آج گھر اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ باہر کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اپنے گھر والے کی خامیاں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چشمہ بدلنا چاہیے, ایسا چشمہ پہننا چاہیے جس سے خوبیاں نظر آئے, جس میں خوبیاں نظر آئے. ہاں, مثبت سوچ سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور منفی سوچ سے زندگی مصیبت بن جاتی ہے. مثبت سوچ سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور منفی سوچ سے زندگی مصیبت بن جاتی ہے. ایک پودا ہو, اس میں گلاب کا پھول لگا ہوا ہے اور اس میں کانٹا بھی لگا ہوا ہے. اب انصاف کی نظر جاتی ہے کانٹے کی طرف, یار پھول ہے تو کیا, وہ کانٹا بھی تو لگا ہوا ہے. یہ صاحب بیمار ہیں, ان کی منفی سوچ ہے. اور دوسری سوچ کیا ہے, پودا ہے, گلاب کا پھول بھی ہے, کانٹا بھی ہے, کیا کہتے ہیں, کانٹا ہے تو کیا ہوا, پھول بھی تو لگا ہوا ہے, اب یہ مثبت سوچ ہے. ایک ہی پودے کے اندر ایک تعریف کر رہا ہے ایک مذمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سوچ آدمی کی مثبت ہونی چاہیے. لیکن شیطان اللہ معاف فرمائے سب سے زیادہ خوش کس سے ہوتا ہے کہ جب تعلقات خراب ہو جائیں. تعلقات تب خراب ہوتے ہیں جب آدمی کی سوچ منفی بن جائے, اور خاص طور پہ اگر یہ سوچ گھر میں منفی ہو جائے مصیبت ہو جاتی ہے. تو خوبیاں دیکھو اپنی زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, اپنی زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے. جو کام لا یعنی ہو بے فائدہ ہو وہ اگرچہ گناہ نہ ہو مگر مضر پھر بھی ہے. جو کام لا یعنی ہو بے فائدہ ہو وہ اگرچہ گناہ نہ ہو مگر مضر پھر بھی ہے. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون. ایک طرف نماز کا ذکر اور ایک طرف زکات کا ذکر, بیچ میں کس کا ذکر ہے؟ والذین هم للغو معرضون, لا یعنی سے بچنا. اب بتائیے لا یعنی کی کتنی اہمیت ہے. دو فرائض کے درمیان اس کو جو لے کے آئے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر یہ لا یعنی ہوگا تو دل کا تزکیہ مشکل ہو جائے گا, یہ لا یعنی ہوگا تو نماز میں خشوع مشکل ہو جائے گی. لا یعنی کے ساتھ نماز کی خشوع مشکل ہو جائے گی, دل کا تزکیہ مشکل ہو جائے گا. کیوں مشکل ہو جائے گا؟ تو لا یعنی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے, بے مقصد چیزیں. کھیل منع نہیں لیکن اس میں نیت کر لیا کرے ایکسرسائز, تاکہ دماغ صحت مند رہے, جسم صحت مند رہے گا دماغ صحت مند رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنا ہی ہو کہ جس سے آدمی میں نشاط پیدا ہو جائے, اتنا نہیں کہ کھیل کا بخار چڑھ جائے. جیسے گھنٹہ فارغ ہوا فٹ بال ہاتھ میں, جیسے پیپر سے فارغ ہوا فٹ بال ہاتھ میں. ٹھیک ہے, جیسے پیپر سے خالی ہوا گیند بلا ہاتھ میں, پرچہ بھی دے رہا ہے خیال اسی کا ہے, جلدی نکلیں گے کھیلیں گے تھوڑا سا. یہ بخار ہے, یہ بخار ہے. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ کھیل کے وقت کھیل اس لیے تاکہ تھوڑا سا طبیعت میں نشاط پیدا ہو, طبیعت میں نشاط پیدا ہو. آج دنیا میں کھیل فتنہ بن گیا ہے, نشاط کا ذریعہ نہیں رہا, فتنہ بن گیا. ٹھیک ہے نا, بوڑھے بھی کھیل رہے ہیں, نوجوان بھی کھیل رہے ہیں, مرد بھی کھیل رہے ہیں, عورتیں بھی کھیل رہی ہیں, لنگڑے بھی کھیل رہے ہیں, نبینے بھی کھیل رہے ہیں. عجیب تماشا, کھیل ہی کھیل ہے اور مقصد ہی کھیل ہو گئے. حالانکہ لاہو لاب کھیل جو تھا یہ ایکسرسائز کھیل کود, یہ تو نشاط کے لیے ہوتا ہے. اتنا ہو کہ تاکہ طبیعت میں نشاط آئے اور جو مقصد ہے اس مقصد میں تھوڑی سی نشاط طبیعت پیدا ہو جائے اور اس مقصد کے کام میں صلاحیت بڑھ جائے. نہ یہ کہ کھیل ہی کو اتنا مقصد بنا لے کہ مقصد چلا ہی جائے اور آدمی تھکا رہے ہر وقت, یہ نہیں. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے کھیل کے بارے میں مستقل مضمون لکھا ہے کہ کتنے کھیل کی گنجائش ہے. تو لا یعنی چیزوں سے بچنا چاہیے. لا یعنی کاموں میں مصروف رہنے والا آدمی کام کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے اور با مقصد کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. ہر وقت لا یعنی, اور خاص طور پہ موبائل لا یعنی کا سب سے بڑا آلہ ہے. چونکہ آدمی کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے تو اب دیکھنا شروع کر دیا تو بس دیکھتے ہی چلا گیا, ادھر گیا ادھر بھاگا ادھر دیکھا وہ آیا وہ آیا, پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں آ رہا ہے. اس میں کشش اتنی ہوتی ہے ذرا یہ دیکھ لو ذرا یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو, اور اب تو بدقسمتی سے جو آدمی نیٹ کو ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ بے ادب بہت ہو جاتا ہے, اور اس وہ جسے کہیں کہ بے ادب ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے بڑوں کے بارے میں جری بہت ہو جاتا ہے, جو مرضی لکھ دیا, جو مرضی کہہ دیا, جو مرضی تبصرہ کر دیا, کیونکہ سن سن کے نا گندگیاں وہاں دیکھ دیکھ کے تو آدمی خود بے ادب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی صحبت کے قائم مقام ہے, یہ بھی کسی قائم مقام ہے, صحبت کے قائم مقام. وہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, صحبت اٹھا رہے ہیں, ان کی تحریر سے, ان کی گفتگو سے, ان کی شکل سے, ان کے انداز سے, ان کے رویے سے آپ کیا اٹھا رہے ہیں, اثر لے رہے ہیں. تو یہ صحبت کے قائم مقام ہے. تو وہ صحبت بہت گندی صحبت, اور اس صحبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی بڑا بے ادب ہو جاتا ہے, بڑا بے ادب, اور اس کے دل کے اندر سے ادب, احترام, عقیدت سب ختم ہو جاتا ہے. بری صحبت, بری صحبت. ارشاد فرمایا, انسان کا ہر عمل خواہ دین کے متعلق ہو یا دنیا کے سرسری نظر میں تجزیہ کیا جائے تو اس کی تین قسم معلوم ہوتی ہے. با حضرات نے تین ہی قسمیں لکھی ہیں, ایک وہ عمل جو اس کے لیے مفید ہے, دوسرا وہ مضر ہے, تیسرا وہ جو نافع ہے نہ مضر. لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوا در حقیقت تیسری قسم بھی مضر ہی ہے. آدمی جو بھی کام کرے گا یا تو مفید ہوگا یا مضر ہوگا, یا کیا ہوگا, مفید بھی نہیں ہوگا اور مضر بھی نہیں ہوگا. لیکن حقیقت میں یہ تیسری بات بھی مضر ہی ہے, اس لیے کہ وقت تو ضائع ہو رہا ہے نا, وقت تو ضائع ہو رہا ہے, نقصان تو ہو رہا ہے, وہ بھی مضر ہی ہے. تو تقسیم یہی ہے, یا تو آدمی مفید کام کرے گا یا مضر کام کرے گا. لا یعنی بھی مضر ہی ہے, انجام کار وہ بھی کیا ہے, مضر ہی ہے. اب دیکھو نا, مثال کے طور پہ ایک تاجر کام کر رہا ہے, نفع نہیں ہوا, یا تو نفع ہوگا یا نقصان ہوگا, یا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. تو نفع ہوا تو نفع, نقصان ہوا تو نقصان, لیکن نفع بھی نہیں ہوا, نقصان بھی نہیں ہوا, پورا مہینہ بیٹھا رہا دکان پہ, بتائیں کیا ہوگا. پورے مہینے دکان میں بیٹھا تھا, نہ نفع ہوا نہ نقصان ہوا, بتایا کیا ہوا, نقصان ہوا. اب تو لوگ کہتے ہیں نفع کے اندر بھی نقصان ہو جائے تو حقیقت میں نقصان ہے. نفع ہوا ہے لیکن پانچ روپے کے بجائے چار روپے یار نقصان ہو گیا, کیا نقصان ہو گیا. تو نقصان ہی ہے, اگر نفع نہیں بھی ہوا تب بھی نقصان ہی, وقت ضائع ہوا, صلاحیت ضائع ہوئی. ارشاد فرمایا, جو شخص سب و شتم اور دوسروں پر لان تان میں مشغول ہوگا اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہ ہوگی. جو شخص غالب گلوچ, سب و شتم, لان تان, طنز تنقید میں مشغول ہوگا اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہیں ہوگی. باطنی برکات سے محروم ہو, کیونکہ دوسروں کے عیب گوئی یا سب و شتم کا مشغلہ وہی بنا سکتا ہے جو خود اپنے انجام سے بے خبر ہو. دوسروں کے عیب جوئی اور دوسروں کے عیب گوئی, اس میں وہی شخص مشغول رہ سکتا ہے جو اپنی اصلاح سے غافل ہو. اور اب تو اللہ معاف فرمائے, یہی ہے ہر آدمی دوسرا, اور خاص طور پہ ان ذرائع ابلاغ میں تو یہی ہے, ہر ایک دوسرے پہ تبصرہ کرتا ہوا نظر آئے گا, دوسروں پہ تجزیہ کرتا نظر آئے گا, اور میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں اس غلط صحبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا مزاج بھی یہی بن جائے گا طنز تنقید کا. اس غلط صحبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا بھی مزاج یہی بنے گا طنز تنقید کا, عیب جوئی کا عیب گوئی کا, یہی مزاج بن جائے گا. فرمایا جو شخص سب و شتم اور دوسرے پہ لعن و طعن اور طنز اور تنقید میں مشغول ہوگا اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہیں ہوگی, کیونکہ دوسروں کی عیب گوئی یا سب و شتم کا مشغلہ وہی بنا سکتا ہے جو خود اپنے انجام سے بے خبر اور غافل ہو. جس شخص کو فکر ہوتی ہے اس کو ہر وقت اپنی کشتی ڈاوانڈول نظر آتی ہے, دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی فرصت ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ, بتائیے جس کے اپنے پیٹ میں درد ہو اس کو فکر ہوگی دوسروں کے سر درد کی؟ جس کے اپنے پیٹ میں درد ہو اس کو فکر ہوگی دوسروں کے سر درد؟ تو جس کو اپنی فکر ہوگی نا بھائی, تو اس کو تو اپنی اتنی بڑی بڑی کمزوریاں نظر آئے گی تو وہ دوسروں سے پھر بے خبر رہے, دوسروں سے وہ بے خبر رہے. تو جس جس کو فکر ہوتی ہے اس کو ہر وقت اپنی کشتی ڈاواڈول نظر آتی ہے, دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی فرصت ہی نہیں ملتی. اب ہر آدمی چاہتا ہے اصلاح ہو جائے, لیکن کس کی؟ دوسرے کی. کس کی ہو جائے؟ دوسرے کی ہو جائے. ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے, جس کی آپ اصلاح چاہ رہے ہیں نا وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ دوسرے کی ہو جائے, بھی دوسرے کی چاہ رہا ہے. فرمایا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر خندہ کا غلبہ تھا, بہم گفتگو ہی. حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, کیا خدا تعالیٰ کا خوف نہیں جو ہر ہنستے رہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان کی رحمت سے مایوس ہو کہ ہر وقت بکا اور روتے رہتے ہو؟ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام روتے بوتے تھے, بوتے تھے بہت تھے, اور وہ ہنستے بہت تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے. فیصلہ کیا کہ خلوت میں تو وہ حالت بہتر ہے جو حضرت یحییٰ کی ہے. خلوت میں تو وہ حالت بہتر ہے جو کس کی ہے؟ ہاں, خلوت میں رونا چاہیے اور مجلس میں ہنسنا چاہیے, تبسم ہونا چاہیے, مسکرانا چاہیے. خلوت میں رونا چاہیے. ہم جلوت میں روتے ہیں اور خلوت میں غافل ہوتے ہیں. ہاں, خلوت میں خوف اور گریہ اور جلوت میں انبساط ہونا چاہیے. محفل کی بھی حق ہے, دوستوں کا بھی حق ہے, ملنے والے کا بھی حق ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں تو انبساط ہو, ٹھیک ہے. خلوت آپ کی اللہ سے ملاقات ہے اور خلوت میں آپ اللہ کے ساتھ ہیں, وہاں آپ پر گریہ تاری ہو, اور گریہ نہیں ہو رہا تو گریہ کی شکل بنا لو, رونے کی شکل بنا لو, رونے کی شکل بنا لو, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دوستوں میں بیٹھے ہو, محفل میں ہو, سفر کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہاں تو آپ کے چہرے پہ انبساط خوشی ہو. بڑی پیاری بات ہے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر خندے کا غلبہ تھا, بہم گفتگو ہوئی. حضرت یحییٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, کیا خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہنستے رہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان کی رحمت سے مایوس ہو کہ ہر وقت روتے رہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے فیصلہ کیا کہ خلوت میں تو وہ حالت بہتر ہے جو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, یعنی خوف, خشیت, بکا, اور عام مجلسوں, اور جلوت میں وہ حالت بہتر ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, خندہ پیشانی, شگفتہ مزاج رہے تاکہ خلق خدا مایوس بھی نہ ہو اور ان کی محفل کا حق بھی ادا ہو, ملاقات کا بھی حق ادا ہو. یہ مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, خلوت میں رہیں, ٹھیک ہے. تو محفل کا بھی حق ہوتا ہے, ملاقات کا بھی حق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والوں سے کس انداز سے ملتے تھے؟ ہاں کہ ہر آنے والا آپ سے محفل میں آ کے لطف اندوز ہوتا. یہ نہیں, ظاہر بات ہے آپ پر امت کی کتنی فکر تھی, کتنا غم تھا, اور آپ پر کیسے مصائب کے پہاڑ تھے, لیکن آپ ملاقات کرنے والے کو بات پاس بیٹھنے والوں کا حق ادا کرتے. علم میں برکت بزرگان سلف کے ادب سے آتی ہے. بزرگان سلف کی ادب سے بھی آتی ہے اور بزرگان موجودین کی ادب سے بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اسلاف کے بارے میں ہمیشہ محتاط قلم استعمال کرنا چاہیے اور محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے اور محتاط رائے استعمال کرنی چاہیے اور محتاط جسے کہیں کہ رویہ اختیار کرنا چاہیے, کسی کی بے ادبی نہ ہو. شافی نے یوں کا, مالک نے یوں کا, نہ نہ نہ, ٹھیک ہے نا, ادب کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, بڑے لوگ ہمارے تصور سے بھی بڑے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ بڑوں کا نام اور ان کے لیے دل کے اندر جو جذبات ہوں وہ عقیدت کے ہوں, محبت کے ہوں, ادب کے ہوں, احترام کے ہوں. تو علم میں برکت بزرگان سلف کے ادب سے آتی ہے. فرمایا علمی تحقیقات پر زور دینے سے زیادہ فکر, علمی تحقیقات پر زور دینے سے زیادہ فکر بزرگان سلف کے ادب اور احترام کی کرنی چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ انسان میں خاص بصیرت اور تحقیق کی شان پیدا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ, نری کتابوں سے کام نہیں چلے گا, نری تحقیقات سے کام نہیں چلے گا, میرے مطالعے سے بھی کام نہیں چلے گا. ہاں اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ احترام, ادب, اس سے کیا ہوگا, اللہ آپ کے دل میں ایک روشنی نصیب فرما دے, جسے بصیرت کہتے ہیں. اتقوا فراسۃ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ, یہ خاص بصیرت ہوتی ہے, اور خاص اللہ رب العزت آپ کو ایک ملکہ عطا فرما دے, آپ کی رائے بہت مستند ہوگی اور آپ کی رائے بڑی ثواب ہوگی اور اس کے اندر بڑی درستگی ہوگی. یہ اللہ رب العزت اللہ روشن خیال بنا دیتے ہیں, صاحب بصیرت بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نور نصیب فرما دیتے ہیں, اور یہ کس سے؟ اکابر کی اور اسلاف کی ادب ہو, احترام. عام طور پہ جو لوگ اسلاف اور وقت کے بزرگان دین کی بے ادبی کرتے ہیں وہ کسی فتنے کے امام بن جاتے ہیں. وہ عام طور پہ جو اسلاف اور وقت کے بزرگوں کی بے ادبی کرتے ہیں وہ کسی فتنے کا امام بن جاتے ہیں. ہوتا بڑا ذہین ہے, ہوتا بڑا بڑا صحیح ہے, لیکن کسی گمراہی کا امام بن جاتے ہیں. اس لیے کہ بڑے بڑے جو گمراہ بنے اور جنہوں نے جھوٹ پہ تفسیر لکھ دی اور جس نے جھوٹ پہ مذہب کھڑا کر دیا وہ کم عقل تو نہیں تھے, کن ذہن تو نہیں تھے. ہاں بڑے ذہین لوگ اور بڑے ان کے اندر صلاحیت موجود تھی, لیکن گمراہی کے راستے کے امام اس لیے بنے کہیں ان سے بے ادبی ہو گئی, کہیں گستاخی ہو گئی, کہیں کوئی نالائقی ہو گئی, کہیں کوئی نحوست ان کی زندگی میں آ گئی کہ یہ محروم ہو گئی. تو علم میں برکت بزرگان سلف کے ادب سے آتی ہے, اس کا بھی خیال رکھا جائے. عام آدمی کا کلمہ حکمت, حضرت حاجی عبداللہ گوجر کرانوی رحمۃ اللہ علیہ بے علم آدمی تھے مگر بہت متقی پرہیزگار حضرت گنگوئی کے خادم تھے. وہ کہا کرتے تھے دین کے جس قدر پیشوا اور مقتدا اور کارگزار لوگ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ہوئے, ان کے کارنامے دنیا میں معروف ہوئے, اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ سب عموماً شیوخ اور سادات میں سے تھے. وجہ ظاہر ہے, سادات اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیوخ نسل صحابہ میں سے. حسب نسب کا بھی فرق پڑتا ہے, لیکن تقوی کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، پھر اس کی برکتیں بھی ملتی، پھر اپنے پھر اخلاق قیمتی بنتے ہیں. اخلاق کیا بنتے ہیں؟ قیمتی بنتے ہیں. فخلف من بعدی خلف اضاعوا الصلاۃ، خلف اخلاق قیمتی بنتے ہیں. جب ان کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، تو پھر اپنے بڑوں کی نسبتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، فیض ملتا ہے، اس کا تبرک ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہے تو سید، حرکتیں صحیح نہیں ہیں، تو پھر اس نسب کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، پھر اس نسبت کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ یہ نسبت بھی کام آتی ہے، اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کی اولاد جب تک بزرگ موجود ہوتے ہیں بڑی نالائق ہوتی ہیں، اور جب بزرگ چلے جاتے ہیں وہی اولادیں بڑی کام کی بن جاتی ہیں. تھوڑی سی بھی ان کے اندر صلاحیت ہو نا، خوف خدا ہو، تو وہ بڑی کام کی بن جاتی ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت ان بزرگوں کے اس کام کو چونکہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ بنا جانا چاہتے ہیں، اس کی برکتیں اولاد کو مل جاتی ہیں. تو تقوی اور پرہیزگاری ہو اور استعداد ہو تو اللہ رب العزت اس نسبت کا بھی فائدہ دیتے ہیں، اس نسبت کا بھی یقیناً فائدہ ہوتا ہے. احساس کا تیز ہونا ایک کمال ہے. حساس آدمی احساس کا تیز ہونا ایک کمال ہے، مگر جب اس سے اذیت ہونے لگے تو مرض ہے. ہر چیز حدود میں ہو نا، جب بھی وہ چیز حدود سے بڑھے گی نقصان دہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ عبادت بھی حدود سے بڑھے گی نقصان دہ ہو جائے گی. میں روز روز رکھوں گا، میں روز رات کو تہجد پڑھوں گا، پوری رات تہجد پڑھوں گا، حدود سے بڑی گئی نقصان ہو. تو احساس کا تیز ہونا ایک کمال ہے، مگر جب اس سے اذیت ہونے لگے تو مرض ہے. ارشاد فرمایا مجھے 3 روز سے نیند نہیں آئی تھی، آج رات اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، سحر کے وقت بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، دیوار سے کمر لگائی تو صرف 4-5 منٹ آنکھ لگ گئی، 3 روز کا تھکان رفع ہو گیا. اس خاص قسم کی نیند تھی جس کی تعبیر میں نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، 3 دن نیند نہیں آئی، 4-5 منٹ نیند آئی، 3 دن کی تھکاوٹ دور ہو گئی. اکثر کو خیال ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ رضوان اللہ علیہم پر تھوڑی دیر کے لیے ایک قسم کی نیند مسلط کی گئی تھی جس سے سب کا تھکان دور ہو کر تازہ دم ہو گئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، امنتا نعاسا یغشا طائفۃ منکم. ایک خاص قسم کی نیند، ایسی پرسکون نیند کہ چند منٹوں میں کام ہو گیا. تو آپ بھی جب نیند سے پہلے اور نیند کے بعد دعائیں کیا کریں گے تو آپ کی نیند میں برکت بہت ہوگی. دعاؤں سے سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس نعمت کو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ نعمت زیادہ کارآمد ہو جاتی ہے. کھانا کھا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ نے جو نعمت استعمال کی یہ کارآمد زیادہ ہوگا، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. نیند سے پہلے نیند کے بعد دعا مانگیں گے، نیند تو ہو گئی لیکن کارآمد تو کون بنا سکتا ہے؟ کارآمد تو اللہ بنائیں گے نا، تو وہ دعاؤں کی برکت سے بنائیں گے، دعاؤں کی برکت سے بنائیں گے کہ وہ آپ کی نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مبارک ہو جائے، کارآمد ہو جائے، اس میں نفع زیادہ ہو جائے. وہ دعاؤں کی برکت سے ہو جائے، وہ دعاؤں کی برکت سے ہو جائے. پھر فرمایا میرا اصل مرض، حاضر کے حکما نے تو زکا اور حس تشخیص کیا ہے، زکاوت حس اگرچہ فی نفسی ایک کمال ہے لیکن جب حد سے بڑھنے لگے اور اس سے اذیت ہونے لگتی ہے، اس وقت اطباء اس کو مریض کرا دیتے ہیں اور اس کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جس سے زکاوت کم ہو کر کچھ بلادت پیدا ہو جائے. فرمایا میرا حال یہ کہ اگر بستر پر یا اس کی چارپائی پر ایک طرف کم دوسری طرف زیادہ ہو جائے تو جب تک اس کو درست نہ کر لوں نیند نہ آئے. اتنی حساس طبیعت، مرزا جانا رحمت اللہ علیہ کے حالات میں اس طرح کے بہت واقعات ہیں، اطباء کی نظر میں وہ بھی امراض میں کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے میرا مزاج ایسا بنایا ہے تو آخرت میں مجھے بلا حساب جنت میں داخل کر دیجئے، اگرچہ اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، اگرچہ جنت کی اہل جنت کے جوتیوں میں جگہ مل جائے۔ فرمایا ایک بات یاد رکھو، بس اوقات راستہ نظر نہیں آ رہا ہو، آدمی راستے پہ کھڑا ہو تو سڑک مڑ رہی ہو اور دونوں طرف درخت ہو تو ایسا کیا لگتا ہے، کیا لگتا ہے کہ آگے درخت کیا ہے، راستہ بند ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر کے درخت بھی ادھر کے درخت بھی آپس میں ایسے ملی ہوئی نظر آتی ہے جیسے آگے لگتا ہے آگے جنگل ہے، لیکن آدمی چلتا رہے گا چلتا رہے گا تو کیا ہوا، راستہ مل جائے گا۔ تو فرمایا ایسا ہی ہے بھائی، بظاہر تمہیں اپنا نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن ہمت سے محنت سے چلنا شروع کر دو، انشاءاللہ راستہ بنتا چلا جائے گا۔ فرمایا کام کرنے کا راستہ کھلتا ہے، اس انتظار میں نہ رہیں پہلے راستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے بڑے سڑک پر جس کے دونوں طرف درخت لگے ہوں اور سیدھی جا رہی ہو، اگر کھڑے ہو کر دیکھو گے کچھ دور کے بعد دونوں طرف سے درخت وہاں ملی ہوئی نظر آئیں گے، لیکن جو جو آگے بڑھتے رہیں گے راستہ کھلتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بظاہر تو لگتا ہے فارغ ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا کریں گے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمت سے کام کریں اور جو کل چنتی چیزیں عرض کر دی تھی ان پہ عمل کرتے رہے، انشاءاللہ راستہ بنتا چلا جائے گا، راستہ بنتا چلا جائے گا۔ حضرت مجرد الفسانی رحمۃ اللہ ایک روز بیت الخلاء تشریف لے گئے، پھر فوراً گھبرا کر واپس آئے، ناخن پر جو قلم کی نوک سے ایک نقطہ لگا ہوا تھا اس کو دھونے کے بعد بیت الخلاء گئے، قلم سے اعلی علم ہے، کتاب اعلی علم ہے، کاغذ اعلی علم ہے، روشنائی اعلی علم ہے، اس کا ادب ہے، اس کا ادب ہے، اتنا ادب ہے کہ لگا ہوا تھا اور اس حال میں اندر چلے گئے تو نظر پڑی فوراً باہر آئے، پہلے اس کو دھویا پھر اندر گئے، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب۔ آج ہمارے علم میں برکت کیوں نہیں ہے میرے پیاروں؟ اس لیے کہ ادب بہت کم ہو گیا، ورنہ پہلے بزرگ بھی یہی کتابیں پڑھا کرتے تھے اور اتنا ہی وقت لگایا کرتے تھے، لیکن فرق کیا ہوا کرتا تھا، ان کی زندگی میں تقوی اور ادب بہت ہوا کرتا تھا تو ان کے علم میں برکت بہت ہوتی تھی۔ آج ہم بھی اتنا ہی وقت لگاتے ہیں، وہی کتابیں پڑھتے ہیں اور انہی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تقوی نہیں، ادب نہیں، تو برکت بھی نہیں، برکت بھی نہیں۔ تو ادب ہو، کتابوں کا ادب، مدرسے کا ادب، ہاں سپاہیوں کا ادب، کلاس کا ادب، با ادب با ادب با نصیب، اور بے ادب بد نصیب، مدرسے۔ آج کل تو اخبار اور رسائل کی فراوانی ہے اور قرآن کی آیات بھی اس پہ لکھی ہوتی ہیں اور ہر جگہ پر کچرے میں پڑی ہوتی ہیں، الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ۔ آج دنیا جن عالمگیر پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اس میں بے ادبی کا بڑا دخل ہے۔ آج دنیا جس بڑی مصیبت میں آج مبتلا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ آدمی بس اوقات قلم کی بے ادبی کرتا ہے اور کتاب کی بے ادبی کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کتاب والے کی بے ادبی کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ علم لانے والے کی بے ادبی کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے جس نے علم بھیجا ہے۔ چور پہلی مرتبہ تو لاکھوں کروڑ روپے کی چوری نہیں کرتا نا، پہلے قلم چوری کرتا ہے، موبائل چوری کرتا ہے، جوتے چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ جری ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ڈاکہ مارتا ہے، بینک لوٹ لیتا ہے۔ تو ایسی جب آدمی بے ادب ہوتا ہے تو پہلے ان چھوٹی چیزوں کی بے ادبی کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے استاد کی بھی بے ادبی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے رسول کی بھی بے ادبی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ کی بھی بے ادبی کرتا ہے، بے ادب اس کے اندر ضرورت بڑھ جاتی ہے، ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ تو بے ادبی محرومی، بے ادبی محرومی نحوست ہے اس کی۔ بعض اوقات مرید سے شیخ کو اور شاگرد سے استاد کو فیض پہنچتا ہے، بعض اوقات مرید سے شیخ کو اور شاگرد سے استاد کو فیض پہنچتا ہے، جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا فیض اساتذہ کو پہنچتا ہے، طالب علم سے کہو نا کہ چیخو نہ کھاؤ مدرسے کا، کیا کہتے ہیں یار ہماری وجہ سے آیا ہے سب کچھ، ہمارا ہی مال تو ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ہمارا فیض ہی ہے، ہمارے فیض سے چلتا مدرسہ۔ بعض اوقات مرید سے شیخ کو اور شاگرد سے استاد کو فیض پہنچتا ہے۔ اچھا فرمایا، ایک مرتبہ کا تجربہ ہے، کتاب پڑھانے کے وقت جب مطالعہ کیا تو بعض مقامات پر اشکال پیش آیا، حل نہیں ہوا، سبق پڑھانے کے لیے بیٹھے تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ بلا شبہ طلباء کی برکت تھی۔ اسی طرح بعض اوقات کسی مخلص مرید کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیخ پر مشکل مقامات کھول دیتے ہیں، اس لیے کسی شیخ اور مسلح کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس پر کرم فرماتے ہیں اس سے اصلاح خلق کی خدمت لیتے ہیں، تو اس خدمت ہی کی برکت سے ان کو معلوم علوم اور معارف اور درجات عالیہ دیے جاتے ہیں، اگر وہ اس خدمت کو ترک کر دیں تو ان کے حالات بھی کیا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ بس خدمت خلق اللہ جس سے لے لینا اور جس کو اللہ مخلوق کے لیے نافع بنا دے بس اس کی مہربانی، اگر اس کو وہ بوجھ سمجھے گا، اس کو وہ اپنے لیے مصیبت سمجھے گا اور اس کو اپنے لیے ملازمت اور ڈپٹی سمجھے گا، اللہ اس کو معروف کر دے گا، اور اس کو اللہ کا فضل سمجھے گا، اپنی سعادت سمجھے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنا مقصد بنائیں گے، اس کو اپنا مقصد بنائیں گے، دنیاوی مال بھی اسے دیں گے یہ اسے خرچ کر رہا ہوگا، آسمانی علوم بھی اسے دیں گے، آسمانی فیض بھی دیں گے، جس کو یہ امت میں تقسیم کر رہا ہوگا اس کو اللہ رب العزت اپنا مخزن بنائیں گے۔ لیکن جب یہ اکتا جائے گا، یہ اکتا جائے گا اور اس کی ناقدری کرے گا اور اس کی زبان پر ناشکری آئے گی یا اس میں ناز پیدا ہو جائے گا یا تکبر آ جائے گا، اللہ اسے معروف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے معروف کر، یہ تو اللہ کا کرم ہے، وہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اسے توفیق دے دی اور اس کو کسی چیز کا قابل بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں اللہ کے کچھ مخزن ہوتے ہیں، دنیا میں اللہ کے کچھ کیا ہوتے ہوئے مخزن، جہاں اللہ کا خزانہ جمع ہوتا ہے، اور جب تک وہ خزانہ تقسیم کرنے میں دیانت سے کام لیتا ہے، عاجزی سے کام لیتا ہے، سخاوت سے کام لیتا ہے، ہاں اور صفات سے کام لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا مقصد بنائے رکھتے ہیں، اور جب وہ اکتا جاتا ہے اللہ کسی اور کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کو اپنا مخزن بنا لیتا، اللہ اسے کام لیتا ہے، وہ تو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی مہربانی ہو جائے گا، تو کبھی ناز نہ آئے کوئی میرا کمال ہے اور کوئی میری خوبی ہے، تو زمین پہ اللہ کے مخزن ہوتے، ظاہر بات ہے اللہ میاں خود تو کسی گھر میں نہیں ڈالتا نا، کسی کو ذریعہ بناتا، دنیاوی ضروریات کا بھی اور آسمانی اور روحانی ضروریات کا بھی اللہ کی زمین میں مخزن ہوتے ہیں، جہاں سے اللہ کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کا فیض تقسیم ہوتا ہے، اللہ کا علم تقسیم ہوتا ہے، اللہ کا نور تقسیم ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کسی کو یہ سعادت دے تو ہمیشہ عاجزی ہو اس کے اندر، انکساری ہو، ناز نہ ہو، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، دوسروں کی حقارت نہ ہو، ورنہ تو یہ خدمت اللہ کسی اور سے لے لے، اللہ تعالیٰ یہ خدمت کسی اور سے لے لے، یہ خالی خالی ہوگا۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔